أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے وہ جو آسودگی چاہیں تو انہیں آسودہ کر دے وہ جو آسودگی چاہیں تو انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے میں نے مانا کہ اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائی گیے گنبد خضرا دے دے حضرات محترم یہ ایک شاعر کی عقیدت ہے لیکن صرف ایک شاعر کی عقیدت نہیں یہ وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو روز ازل سے جاری ہے اور تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا اور یہ اس لیے جاری رہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا فرمائی اب جو شخص بھی ان کے طریق ان کے راستے پر چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت شامل حال رہے گی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کی ناز سماعت کی اور فرمایا کہ اے حسان اللہ تمہاری جبریل امین کے ذریعے مدد فرماتا رہے گا جب تک کہ تم ہماری مدح سرائی کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہے گا تو یہ اس قسم کے مضامین کا ذہنوں میں اترنا ایسے عجیب و غریب آشار کا زبان پر مچل جانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے خوبصورت خوبصورت آشار کہہ سکے یقیناً یہ اترنے والے مضامین یہ الفاظوں کا چناؤ یہ الفاظوں کی یہ شعروں کی بندش یہ سب کی سب دراصل جبریل امین کی وہ مدد ہے جو شعراء کرام ناتواں حضرات کو ملتی ہے اور پھر وہ خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتے جس شعر پر دل مچل جائے بس جان لیں کہ یہ اس کا اپنا کہاوا نہیں یہ جبریل امین کی مدد ہے مجھے یاد ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا غوث زماں سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے بالکل کوئی پرانی بات نہیں آپ میں سے بیشتر لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں ایک دفعہ میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا تو ایک غلام نبی صاحب تھے بہت پرانی بات فرماتے ہیں کہتے ہیں ہندوستان پاکستان بننے سے کب وہ بڑی محفل ناز کے شوقین تھے اور جہاں کہیں بھی محفل ناز ہوتی وہ بس ان کو والہانہ پن ان کو فوراً محفل میں پہنچ جاتے تھے اور آخر وقت تک محفل میں بیٹھتے تھے شوق تھا ان کو بڑی لگن تھی ان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جناب کیا حال ہیں آپ کے کہتے ہیں فرمانے لگے کہ حال کیا ہونا ہے کہا بس ایک محفل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری محفل شروع ہو جاتی ہے ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا خوانی ہوتی ہے اور اس کی صدارت جبریل امین فرماتے ہیں جبریل یہ بالکل میرا خود سنا ہوا واقعہ ہے کہتے ہیں شاہ صاحب کیا بتائیں ایک محفل ختم نہیں ہوتی دوسری محفل شروع ہو جاتی تو یہ تو حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی ہے نا کہ جو شخص قرآن کا بڑا خوگر ہے قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت کرتا ہے, بہت تلاوت. اسی طرح نمازی حضرات کے متعلق بھی حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ شرف بخشے گا کہ وہ اپنی قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. تو حدیث سماعت فرمائی ہے نا آپ نے. اسی طرح جو شخص ناخوانی کا فگر ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایسے تھوڑی فرما دیا تھا کہ میری قبر کو تا قد آدم کے برابر کھودنا, کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کروں گا. آپ کا یہ فرمانا صرف محبت ہی نہ تھا بلکہ وہ علم, وہ ساری احادیث آپ کے پیش نظر تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس قسم کی چیز لوگوں کے سامنے رکھی اور اس کو پھر کر کے بھی دکھایا. کچھ علماء نے لکھا کہ امام اہل سنت کو جب خواب میں دیکھا گیا اور اسی چیز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا, جیسا میں نے سوچا تھا. پردہ رب تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا اور بتا دیتا. بار یہ چونکہ نعت کے حوالے سے تھا, اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. لیکن اس سے قبل چونکہ تمیدن کچھ باتیں چل نکلی ہیں تو ایک اور بات جو جس کا تعلق خالصتاً عقیدے سے ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پرسوں میں آپ کی بارگاہ میں یہاں مسجد میں آیا تھا, تھوڑا سا کچھ لیٹ ہو گیا اور آپ کے سامنے میں نے خطاب بھی کیا تھا. تو اس دن میری تین تقریریں تھیں, ایک گلشن معمار میں تھی, یہاں تھی, اور پی آئی بی کالونی میں تھی. تو 7 بجے مجھے اپنے گھر سے نکلنا تھا. ٹھیک 1 گھنٹے قبل جب مجھے گھر سے نکلنا تھا, تیاری میں کر رہا تھا کہ میری اس آنکھ میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کنکر چلا گیا اور مطالعہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا, اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ جو تھی وہ سرخ ہو گئی اور پانی آنا شروع ہو گیا, اور جو ہی میں پلک جھپکتا تھا تکلیف ہوتی تھی. پہلے میں نے سمجھا کنکر تھے, میں نے شیشے میں دیکھا تو دانا تھا اس جگہ. اب میں بڑا پریشان کہ پروردگار عالم 3 جگہ خطاب کرنا ہے, سفر کرنا ہے, اور آنکھ کا یہ عالم کہ آنکھ جھکانا مشکل ہے. خدا را ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مسجد میں بات کرتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک عمل ہے کہ میں انگوٹھے چومتا ہوں, میرا ایک عمل ہے کہ میں انگوٹھے چومتا ہوں, بس اسی امید پر بار بار اپنی آنکھوں سے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر قرۃ عین بھی کا یا رسول اللہ کہہ کر انگوٹھے چومتا ہوں. بس یا رسول اللہ میرا ایک عقیدہ ہے, آپ ہی شفا فرمائیں گے. یقین جانیے 1 گھنٹہ ہوا نہیں تھا, نہ دانے کا پتہ تھا نہ تکلیف تھی. واللہ میں ممبر پہ کتنا سرکار کا کہا اے رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین بھی کا یا بس میں نے یہ 11 یا 12 مرتبہ کیا ہوگا. ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, ہماری اوقات کیا. بس وہ جو نسبتیں بزرگ دے گئے ہیں, وہ جو محبت کے طریقے دے گئے ہیں, وہ جو دیکھیں نا, یہ بالکل اسی طرح سے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں شفا ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا کمال. یہ تو ڈاکٹر نے مرض کو پکڑ لیا اور اچھی دوا دے دی. بس ہمارا ان عقیدوں سے اسی قسم کا تعلق ہے, نہ ہم دوا پر قدرت رکھتے ہیں نہ اپنی بیماریوں کو جانتے ہیں. بس یہ عقیدہ ضرور ہے کہ یہ دوا پی رہے ہیں شفا ہو جائے گی. بس اسی محبت سے بار بار آنکھوں میں آنکھوں پر انگوٹھے لگائے, شفا وہاں سے عطا ہوگی, وہاں سے عطا ہوگی اس عقیدے کے تحت. تو یہی کام ناخوانی کرتی ہے, یہی کام فاتحہ خوانی کرتی ہے, یہی کام صلاۃ و سلام کرتا ہے. الغرض یہ کہ وہ سارے عقیدے جو بڑی محبت کے ساتھ ہمارے خون میں رچ بس گئے ہیں, یہ عقائد ہمیں نہ جانے کن کن پریشانیوں اور مشکلات سے نکال کر لے جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی, اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کیسی کیسی آفات ہم پر سے ٹل جاتی. الحمدللہ اللہ تبارک بتانا آگے بھی اچھا ہی کرے گا, بہتر کرے گا, کہ جو لوگ درود و سلام کرنے والے ہیں, جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر اپنی محبت کا اظہار برملا اعلانیہ کرنے والے ہیں, پروردگار عالم ان کی محبتوں کو ضائع نہیں کرے گا, کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ جان لیجئے کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز عصر قضا ہوئی, آپ سب کا سماعت کیا ہوا ہے کیوں قضا ہوئی, اس کی ایک ہی بنیادی وجہ تھی, وہ تھی محبت رسول, اور محبت رسول میں اللہ تعالی رسوا نہیں کرتا, پروردگار عالم رسوا نہیں کرتا. تو پھر تاریخ میں دیکھا، زمین و آسمان میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ یہ محبت، یہ محبت۔ تو آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ دیکھیں جب کسی کے ہاں ولادت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ بیان سے باہر، اللہ کی نعمت ہے، پروردگار عالم کی نعمت ہے، اور یقیناً اس نعمت پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کریں، کم از کم عقیقہ تو کرتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں۔ تو ولادت جب ایک عام آدمی سے ہٹ کر ولادت کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہو جائے، تو یہ ولادت ایک عام شخص سے بہرحال بہت بڑھ کر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عام شخص پیدا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کے گھر والے خوشی منا لیں گے، اس کے خاندان والے خوش ہو جائیں گے، لیکن نبی کا آنا ایک خاندان کے لیے نہیں ہوتا، نہ وہ ایک گھرانے کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ نبی کی ولادت کا آنا ساری امت کی طرف اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کا تشریف لانا ساری امت کے لیے ہوتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس کا آنا نہ صرف یہ کہ صرف ولادت ہے، وہ ایک نعمت بھی ہے، وہ ایک شکرانہ بھی ہے، وہ ایک اللہ کا انعام بھی ہے، وہ اللہ کا ایک تحفہ بھی ہے۔ الغرض یہ کہ پروردگار عالم اس کی ولادت کی شکل میں اپنا انتہائی قیمتی انعام امت کو عطا کرتا ہے، انتہائی قیمتی جوہر امت کو عطا کرتا ہے، انتہائی نایاب ہیرا امت کو عطا کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ جو جس شخص کو بھیجا گیا ہے، جو نبی اور رسالت کے لبادے میں لوگوں میں تشریف لایا آیا ہے، اب یہ شخص ایک وہ عظیم کام کرنے جا رہا ہے جو کام کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ وہ یہ کام کیا کرے گا؟ وہ اللہ سے ٹوٹا ہوا رابطہ مخلوق کا استوار کرے گا، وہ گمراہ مخلوق کو راہ ہدایت دے گا، وہ یہ بتائے گا کہ رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں پر اس کی رضا ہے، وہ آ کر عبادت کا ڈھنگ سکھائے گا، وہ پروردگار کی محبت کے طریقے سکھائے گا، وہ انسانی معاشرہ کے طرز تحریر سکھائے، الغرض یہ کہ زندگی گزارنے کے سارے ڈھنگ سکھائے گا، یہاں تک کہ ان راستوں پر ہاتھ پکڑ کر چلائے گا جو راستہ سیدھا پروردگار عالم کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ تو نبی اتنا عظیم کام کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے، لہذا جب اس کا منصب اتنا اعلیٰ ہے تو اس کی ولادت کسی بھی طور پر لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خوشی کا باعث ہوتی ہے، شکرانے کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، مختلف نبیوں کی۔ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں میلاد، کچھ لوگوں کو چڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیرت کہو، سیرت کا جلسہ، ہم اس کو میلاد کا جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک عام محاورہ میں کہتا ہوں کہ کان ایسے پکڑ لیجئے یا ایسے، بات وہی ہے، سیرت میں بھی وہی گفتگو ہوگی جو میلاد میں ہوتی ہے، اور میلاد میں بھی وہی گفتگو ہوتی ہے جو سیرت میں ہوتی ہے۔ تو یہ صرف میلاد پر چڑ کس بات کی، میلاد کا تذکرہ تو قرآن میں موجود، ولادت کا تذکرہ تو قرآن میں موجود، میلاد عربی کا لفظ ہے، اور اس مولود یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس مولود کے نام پر اسی نام سے متعدد محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں اسی نام پر، مولود کے نام پر۔ کوئی نیا لفظ، گڑا ہوا لفظ یا ہندوستان سے آئی ہوئی کوئی اصطلاح نہیں ہے، ہر چیز یہ اصطلاح نہیں، یہ عربی اصطلاح ہے اور یہ عرب سے جاری اور ساری ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم قرآن دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں تذکرہ موجود ہے ولادت کا۔ سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 15، پروردگار عالم نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ کیا فرمایا پروردگار نے، اور یحییٰ پر سلام ہو، اور یحییٰ پر سلام ہو، یوم ولیدہ، ان کے میلاد کے دن۔ ولیدہ، مولود، میلاد، اردو میں اس کو پیدائش کہہ لیجیے، اور سلام ہو یحییٰ پر، کب؟ ان کے میلاد کے دن پر، یوم یموتو، ان کے انتقال پر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا کہ جب وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس وقت. کتنے سلام ہو گئے؟ تین. یحییٰ پر سلام ہو کب کب؟ ان کی ولادت پر یعنی میلاد پر، ان کے انتقال پر، اور جب وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے جائیں گے. اب پروردگار عالم سلام بھیج رہے ہیں، سلام کب؟ ولادت پر. یہ جو صلاۃ و سلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کثرت سے پوری دنیا میں محفل منعقد ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلامت کرتے ہیں؟ یہ سلام تو سنت الہیہ ہے، یہ سلام سنت الہیہ ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض کہ جی اس دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو دیکھیے یحییٰ کی بھی وفات ہوئی، اس پر بھی پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یحییٰ کی زندگی پر جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی سلام، جب اس دن کا انتقال ہوا اس وقت بھی سلام، جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی سلام. اب آئیے سورہ مریم ہی ہے، آیت نمبر 33، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. والسلام علی یوم ولدت، کیا فرمایا؟ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ خود ہی فرماتے ہیں، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن. یہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن. پھر فرماتے ہیں یوم یموت، آگے کیا فرمایا؟ اور میری وفات کے دن. یوب، اور آگے کیا فرمایا؟ یوم یبعثو حیین، اور اس دن جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یحییٰ علیہ السلام کا انتقال یہاں پہ جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، مجھ پر سلام ہو کس دن؟ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میری وفات ہوگی، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. یہاں پر عیسیٰ علیہ ایک جلیل القدر نبی اپنی حیات، اپنے انتقال، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ پہ جانے پہ خود سلام بھیجتا ہے اپنی ذات کے اوپر. یہ ولادت کا بھی تذکرہ ہے اور سلام کا بھی آئی. ایک اور ولادت کا تذکرہ جو قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ان میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اب یہ جو ولادت کا تذکرہ ہے یہ اس وقت ہوا جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، یہ ولادت کی بات ہو رہی ہے. میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ تو جب بنے گا نا، جب ولادت ہوگی، جب دنیا میں آدم علیہ السلام آئیں گے یا ان کو تخلیق کیا جائے گا، جبھی خلافت کے منصب پہ فائز ہوں. یعنی ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے قبل کا تذکرہ. اب آئیے ایک اور آیت، اور جب میں یہ ولادت کے حوالے سے تقریر تیار کر رہا تھا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقطہ ذہن میں ڈالا سورہ زخرف کا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بما دربا للرحمانی، حالانکہ جب ان میں سے کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اور اس کی خبر، خوشخبری اس کو دی جاتی ہے، مثلا ذلا وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ اس خبر کو سن کر سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. اب بے شک اس کو سماعت فرمائیے، یہ جو آیت ہے یہ لڑکی کی ولادت پر ہے، اور لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر مشرکین بڑے چیں بچیں ہوتے تھے، چہروں پر کالا پڑ جاتا تھا. لیکن اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جب ان کو لڑکی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ جن کا چہرہ دمکے گا خوش ہوں گے، لڑکی کی ولادت پر خوشی منائیں گے، یہ اللہ کی رضا ہے. جو لڑکی کی ولادت پر خوش ہوں گے یہ اللہ کی رضا ہے، اور جن کا ولادت پر چہرہ کالا پڑے گا یہ مشرکین کا طرز عمل ہے. لڑکی کی ولادت، جو خوش ہوں گے یہ اللہ کی رضا ہے, جن کا چہرہ کالا ہوگا وہ مشرکین کا طرز عمل ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر کن کے چہرے دمکتے ہیں؟ لڑکی سے زیادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی کا مقام زیادہ ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک تم اپنی اولاد, اپنے والدین, اپنے کاروبار, اپنی جان مال, ہر چیز سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حق اپنے پر تسلیم نہ کر لو. قرآن تو اولاد سے بڑھ کر محبت کا درس دیتا ہے, جان سے بڑھ کر محبت کا درس دیتا ہے. اور یہاں قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ لڑکی کی ولادت پر بشرا, اگر خوشی دی جائے تو خوشی مناؤ, تو نبی کی ولادت کی خوشی لڑکی سے کہیں زیادہ بڑھ کر. اور جن کے چہرے سے آ جاتے کالے ہو جاتے, یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت کا باب, اسی طرح امام مسلم, وہاں بھی حدیث ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دو مرتبہ سب سے زیادہ چیخ کر رویا ہے, اس سے زیادہ نہیں رویا تو کئی مرتبہ ہوگا, لیکن دو مقامات ایسے ہیں جب شیطان اپنی ولادت سے لے کر مرنے تک اتنا نہیں رویا ہوگا جتنا دو مقام پر دھاڑی مار مار کر رویا ہے. حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا بہت رویا تھا, بہت رویا, اتنی عظیم صورت پروردگار عالم نے اس امت کو عطا کر دی. امت کا کیا کمال سرکار کے صدقے میں دیتی, امت کا کیا کمال, امت کی تو فضیلت ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے, ورنہ امت سے تو پہلے بھی بہت گزری ہیں, پہلے بھی بہت گزری, مگر کیا کہا گیا, اس امت کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ سب سے بعد میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ کس کی فضیلت, کس کا صدقہ, سب سے آخر میں آئی مگر سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اگر آپ اس کو تفصیلی پڑھنا چاہیں کہ نبیوں نے کیسی کیسی تمنائیں کی ہیں, تو خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جو جلد ہے اس کو آپ مطالعہ کریں. ایسی طویل 5-3 صفحوں پر حدیثیں موجود ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا موجود ہے, یحییٰ علیہ السلام کی تمنا, کہ وہ آرزوئیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس امت کی میں ہمیں بنا, اس امت میں ہمیں پیدا فرما, یا اس امت کے ساتھ ہماری اس امت کا اتنا شرط, جس امت میں ہونے کی انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں, جان لیجئے کہ ہم جتنا بھی سجدہ شکر ادا کریں, جتنی بھی پروردگار کا احسان مانے, یہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے بغیر کسی سعی و کوشش کے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل فرما دیا. یہ شرف بھی ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہمارا تعلق ہے, ورنہ انبیاء علیہ السلام نے تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ پروردگار اس امت میں ہمارا حصہ کر, کتنا بڑا شرف. فرمایا ایک اس وقت شیطان بہت دھاڑے مار کر رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اور دوسرا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور دوسرا مقام وہ ہے فرمایا جب میری ولادت ہوئی, جب شیطان دھاڑے مار مار کر رویا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. پس جو مسکراتے ہیں ان کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو جھنڈے لگاتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, والیانہ محبت میں روڈوں پر نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, ان کا کسی قسم کا تعلق شیطان سے نہیں. البتہ جو ناراضی کا اظہار کرتے ہیں ولادت پر, وہ اپنا تعلق خود سمجھ لے کے کہاں پر ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے, حدیث کی شرح کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کا منانا اپنے اپنے طور پر, شرعی جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے, چاہے وہ قرآن خوانی کی صورت میں ہو, چاہے وہ جناب صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو, کچھ نہ کریں, گھر میں اچھا کھانا پکوا کر اپنی اولادی کو اس کو کھلائیں, یہی بس صدقہ ہے, یہی صدقہ ہے. وہ خوشی کرنی مقصود ہے. فرمایا تمہارا کام خوشی کرنا ہے, شکرانے پر, نعمت پر شکر ادا کرنا ہے, اس میں اضافہ کرنا, اس پر اجر دینا پروردگار عالم کا کام ہے. آئیے اب جب یہ بات نکلی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعریف سن کر, اپنی ثنا سن کر, اپنی توصیف سن کر اپنی ناز سن کر کتنے مسرور ہوتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں. وہ حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے چراغا کیا ہے, جن لوگوں نے جس نوعیت کی بھی خوشیاں کی ہیں, ان کو ایک بڑی زبردست بشارت اس میں ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کام میں مصروف تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہی بیٹھے ہوئے, بیٹا آپ لوگ پیچھے چلے جائیے جائیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہی بیٹھے کسی اور آپ بھی کام میں مصروف تھے. شدید گرمی تھی, عرب کی گرمی, تو اس کام کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن خصوصاً ماتھے پر بہت زیادہ پسینہ آ گیا. آپ کے پسینے کا بھی عجب عالم تھا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ عطا کیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سوائے کلمے کے کبھی زندگی میں لا کہا ہی نہیں, کبھی لا نہیں کہا کہ نہیں ہے. ہاں کلمے میں لا آپ نے ضرور کہا, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ اللہ آپ کی زبان پہ ہی نہیں آیا. جس نے جو مانگا, یعنی کسی نے جنت کا بھی سوال کیا تو وہ بھی عطا کی, اور ایک دو نہیں کئی دفعہ عطا کی. پر بھائی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ دے دیجئے. آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا, فرمایا اچھا جاؤ ایک بوتل لے کر آؤ. ایک وہ شخص گیا لے کر آیا بوتل, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے جسم اثر پر پسینہ تھا وہ پسینہ پہنچ پہنچ کر اس بوتل میں بھر دیا. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں شمائل ترمذی کا, حدیث کی کتاب ہے شمائل ترمذی, اس کا حوالہ ہے. اس میں آپ نے بھر دیا, فرمایا یہ میری طرف سے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا, میری طرف سے جو میں نے پسینہ دیا ہے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا. شارحین نے لکھا حدیث کے الفاظ بھی اور آگے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہی بوتل دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی. کہتے ہیں اس جس گلی میں اس کی بیٹی کا گھر تھا, جس گلی میں اس کی بیٹی کا گھر تھا, عالم یہ ہو گیا اس گفٹ کے محلے والوں میں وہ گھر ایک نام سے مشہور ہوا, اور وہ نام کیا تھا؟ خوشبو والوں کا گھر. اتنی مہک آتی تھی اس گھر سے, اتنی مہک آتی تھی کہ وہ نام ہی خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا. یہ عالم تھا آپ کے پسینے کا. اللہ میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا پسینہ آپ کے آ گیا. کام کرتے کرتے سیدہ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ پسینہ تر بتر ہے. کام چھوڑا اور ٹکٹی کی باندھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگ گئی. کافی دیر ہو گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اٹھی, آپ نے کیا ہے, ایسے کیا دیکھتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے ماتھے پہ, آپ کی پیشانی مبارک پہ جو پسینے کے قطرات ہیں اس وقت ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے ابر میں بجلی چمک رہی ہو, جیسے باپ کے ماتھے پر موتی لگے ہوئے ہوں. اس وقت دور جاہلیت کا ایک بہت بڑا شاعر ابو الکبیر حزالی اگر زندہ ہوتا تو اس نے حسن و عشق پر جتنے بھی اشعار لکھے ہیں وہ جان لیتا کہ حسن و عشق کے میرے اشعار کا اگر کوئی صحیح مزداد تھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. وہ جان لیتا اس نے اس حسن پر, خوبصورتی پر ہزاروں اشعار لکھے ہیں, وہ اگر آپ کو دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ میں نے جتنی خوبصورتی پر اشعار لکھے وہ آپ کی ذات تھی. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کلمہ بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کر رہے تھے وہ آپ نے چھوڑا, کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا تمہاری اس بات سے خوش ہوا. سماعت فرمایا آپ نے کہ مجھے آج کیا کیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ, تعریف ہی تو کی تھی, پسینوں کو موتی ہی تو کہا تھا, پسینے کے قطرات کو موتی کہا تھا. دور جاہلیت کا ایک شاعر جس نے حسن و خوبصورتی پر اشعار لکھے تھے ان تمام اشعار کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی طرف موڑا تھا. بس آج جو بھی تعریف و توصیف اور ثنا کی جاتی ہے, جو بھی محبت کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں یا طریقے بنا کیے جاتے ہیں عشق و محبت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی غرض کی بنا پر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا مجھے اپنی تعریف پسند ہے, مجھے اپنی توصیف پسند ہے, مجھے اپنی ناز پسند ہے, اور کیوں نہ ہو کہ پروردگار عالم نے آپ کو مستحی بنایا تھا, مجتبی بنایا تھا, ساری کائنات میں سب سے زیادہ یکتا بنایا تھا, اور بقول حضرت حسان بن ثابت کے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے, تو پروردگار عالم نے ایسا حسن و خوبصورتی کا مجسم اللہ پیکر اس کائنات کو عطا کیا. یقیناً اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی ہے تو پروردگار عالم کی تخلیق کی تعریف ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناز پڑھی جاتی ہے تو پروردگار عالم کی تعریف و توصیف ہوتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے تو پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت اور شکرانے کا شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ یقیناً عین قرآن و سنت اور سنت الہی کے طریقے کے مطابق ہے. جب یہاں تک بات ہماری آ گئی تو اب دیکھیے قرآن میں یعنی ولادت, تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی ولادت کا تذکرہ ہے اور سلام موجود ہے باقاعدہ, اور اللہ نے ہم جو کہتے ہیں میلاد بار بار لفظ میلاد میلاد میلاد, تو مسئلہ کیا کہ ہم حضور کی ولادت کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات ولادت کی کیوں نہ کریں جب ولادت کی بات قرآن نے کی ہے, جب ولادت کی بات پروردگار عالم نے کی ہے. اور یہ ولادت ایک دن کے لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا, دو دن کے لیے تذکرہ نہیں کیا گیا, دنیا میں جہاں جہاں بھی قاری قرآن کو پڑھتے ہیں اور کسی بھی لمحہ قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی, کسی بھی لمحہ قرآن کو پڑھنا بند نہیں کیا جاتا, تو میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہوں گا, آپ یہ بتائیے کہ کس وقت میلاد نہیں ہوتا, کس وقت ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا, کس وقت انبیاء کی ولادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا. ارے 12 ربیع الاول تو بالکل خصوص ہے, مگر واللہ پروردگار عالم نے اس ولادت کو وہ ذکر عطا فرمایا کہ ورفانا لکھا ذکر, تم مناؤ یا نہ مناؤ جب تک پروردگار عالم موجود ہے یہ تذکرے موجود رہیں گے. دیکھیے قرآن مجید نے ایک فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے, بڑا احسان کیا کس پر, مسلمانوں پر, مومنین پر, کیا احسان فرمایا کہ انہی میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجائے. دو لفظ اس میں بڑے قابل غور ہیں, ایک تو مومنین کا لفظ اور دوسرا احسان کا لفظ, دو لفظ بڑے قابل, ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا. کسی ایک تقریر میں میں نے بتایا تھا احسان کی تعریف کی تھی کہ احسان کسے کہا جاتا ہے, اور میں نے اس مثال سے سمجھایا تھا کہ جناب اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہو اور دروازے پر دستک ہو کہ جی میں بھوکا ہوں, تو آپ یہ کریں کہ روٹی کو دو ٹکڑے کریں, آدھی خود کھا لیں آدھی دے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی سخاوت کی, بڑا دریا دل کیا, بہت اچھا کیا, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. مان لیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے کہا کہ جی روٹی چاہیے اور روٹی بھی صرف آدھی ہے, تو آپ نے آدھی روٹی اٹھا کر دے دی, خود کچھ نہیں کھایا, کہ یہ احسان ہے. پہلے احسان نہیں تھا, آپ نے سخاوت کی, وہ احسان نہیں تھا, لیکن یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں آدھی ہی روٹی تھی اس کے آپ نے ٹکڑے ہی نہیں کیے, آدھی کی آدھی اٹھا کر دے دی. احسان کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی خود کو بہت زیادہ ضرورت ہو, یا میں یہ کہوں کہ جو چیز خود, جو چیز اپنی ذات کے لیے بڑی محبوب ہو, جو چیز اپنے لیے بڑی قدر و منزلت رکھتی ہو, جس چیز کو آپ کو بڑا پیار ہو, جس چیز سے آپ بڑی محبت کرتے ہو, جو چیز آپ کے لیے بڑی لائق احترام اور محبت والی ہو, اسی چیز کو اٹھا کر لوگوں کو دے دینا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب تم نے بھیج دیا, مگر جان لو یہ ہمارا حبیب ہے, یہ ہمارا بڑا چہیتا ہے, یہ ہماری بڑی محبت کا
کا مرکز نکاح ہے، یہ ہماری نظروں سے کبھی اوجھا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ ہم نے احسان کیا، بھیجنے کو تو ہم بہت کچھ دے سکتے تھے، بہت کچھ دیا، کبھی آئی ربی کمات کا دیوان، مگر ہم نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہاں یہ جو دیا ہے ہمارا احسان. فرمایا یہ ہمارا احسان ہے، یہ ہمارا بھی بڑا محبوب، یہ ہمارا بھی حبیب ہے. یہ احسان جو چیز آپ کو بڑی پسند ہو وہ دے دیں، یہ احسان ہوتا ہے، وہ احسان ہے. دیکھیے جب یہ احسان اللہ نے ہم پر کر دیا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو عزت و شرف کا معیار یہ ہے، انسانیت کا معیار یہ ہے، دین اس کی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ جن پر احسان کیے جاتے ہیں وہ احسان کا شکر بھی کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھتے ہیں. یاد بھی رکھنا ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے. یاد کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے سورہ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا تھا. اولاد یعقوب کو اپنا اللہ نے انعام یاد کروا، یاد کرو جو تم پر ہم نے نعمتیں اتاری، من و سلوہ کی نعمت اتاری، جو بھی تمہیں عطا کیا اس انعام کو یاد کرنے کی یاد دہانی قرآن میں موجود ہے. یعنی ثابت ہوا کہ جو انعام دیا جائے گا، جو نعمت کی جائے گی، اس کو یاد رکھنا ہے، ورنہ یاد نہیں رکھا گیا تو احسان فراموشی ہے، نمت حرامی ہے. اور جو یاد رکھتے ہیں، جو احسان کو یاد رکھتے ہیں، وہ احسان فراموش نہیں. قرآن کا وعدہ ہے ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور اس انعام کو یاد کرنا کیا ہے؟ دراصل اس ذکر کو یاد کرنا، اس نعمت کو یاد کرنا، اس شکر کو یاد کرنا، دراصل میں اپنی ذات کی بڑائی ہے، اپنی ذات کو اونچا اٹھانا ہے، اپنے قد کو بڑھانا ہے، اپنے گناہوں کو ختم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج دین کے ساری کا پیکر بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن کر جانا ہے. اس لیے کہ یہ ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں بلندی عطا کرتا ہے، ہماری شان بڑھاتا ہے، ہمارے مراتب بڑھاتا ہے. اس لیے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم کرے، ورفعنا لك ذکرک، جس نے جس ذات کے لیے کہہ دیا ہو اس کے لیے کون تعریف کی کر سکتا ہے، کون اس کے ذکر کو بڑھا سکتا ہے. یہ حضور کا ذکر کرنا دراصل میں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، کتنی خوبصورت بات، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تیرا بول بھی بالا ہے، تیرا ذکر بھی اونچا ہے. اس لیے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم بلند کر دے، اس کے ذکر کو پھر کوئی نہ نیچا کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. نیچا کرنے والے بھی ختم ہو گئے، اور جو بڑھائیں گے ان کی اپنی ذات بلند ہوگی، ان کے اپنے مراتب بلند ہوں گے. اب آئیے آخر میں دو باتیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو آپ نے سال و ماہ مہینے کی فضیلت پر لکھی ہے، جو مختلف اسلامی مہینے آتے ہیں اس کی فضیلت پر کتاب ہے. تو آپ ربیع الاول کی کیا فضیلت بیان کرتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو لہب جب مرا تو اس کو خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا تھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. وہ کہنے لگا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہنے لگا کہ ہاں معاملہ تو بڑا خطرناک ہے میرے ساتھ، لازمی بات ہے جیسا وہ تھا، لیکن پیر کے روز میرے ہاتھ سے دو انگلیوں کے درمیان میں سے ایک پانی کا ایک کچھ کہتے ہیں جناب قطرات آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایک ڈھال سی نکلتی ہے، باہر پانی نکلتا ہے جس کو میں اپنے منہ میں لے لیتا ہوں اور اس کو میں تھک کرتا ہوں، چوستا ہوں، جس کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور پھر اب خود ہی وجہ بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری خادمہ صوبیہ، بعض لوگ صوبیہ بولتے ہیں اس کو، وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری میرے پاس لے کر آئی کہ مبارک ہو میرے آقا آپ کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے انگلی سے اس کو ایسے کہا تھا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا، انگلی سے کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا، پس اس ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک انتہائی جید محدث جن کے بڑے بڑے محدثین شاگرد ہیں، امام عبد الرحمن ابن جودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب بھی ہے الوفا الوفا باحوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ابن جوزی عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر شخص جس کی قرآن میں مذمت موجود ہے، جس کے اوپر پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ جب حضور کی ولادت کی خوشی منا کر عذاب میں تخفیف حاصل کر سکتا ہے، عذاب اس کا کم ہو سکتا ہے، تو جو مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائے گا، بالکل ہمیں کامل یقین ہے کہ پروردگار عالم اپنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں اس کا داخلہ کرے گا۔ یہ دو محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عبد الرحمن ابن جوزی کا حوالے تو الحمدللہ پوری ایک تقریر مختلف جو محدثین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ کی بارگاہ پیش کریں گے بتائیں گے۔ اب آئیے ایک اور عالم، قطب الدین احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پورا نام تھا قطب الدین، قطب الدین احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک بڑی مارکت العلیٰ کتاب ہے فیوز الحرمین، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے فیض الحرمین، اس کتاب میں آپ ایک یہ کتاب ساری مکاشفات پر ہے، جب آپ نے حج کیا تھا اور حج کرنے گئے تھے تو وہاں جو جو آپ کے اوپر مکاشفات آئے یا جو جو چیزیں آپ نے کے سامنے پروردگار عالم نے حجابات اٹھے، ان مکاشفات کو اس کتاب میں بیان کیا، اسی لیے اس کا نام فیوز الحرمین رکھا ہے، حرم کا فیض، حرم کے جو فیوز ہیں برکات ہیں، اس کتاب کا نام وہی رکھا آپ نے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی رات تھی، میں حرم میں گیا تو دیکھا کچھ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام نعت خوانی کی جا رہی ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، حضور کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہے، کہتے ہیں میں بھی اس محفل میں بیٹھ گیا، میں بھی اس محفل میں بیٹھ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس پوری محفل پر ایک ایسی تجلی آئی جس نے پوری محفل کو ڈھانپ لیا، انوار و برکات تھے، روشنی ہی روشنی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ میں صحیح نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ جو چیز میں نے دیکھی، یہ جو برکات میں نے دیکھی، تجلیات دیکھی، میں نے مکمل سر کی آنکھ سے دیکھی یا باطن کی آنکھ سے دیکھی، خود کتاب میں لکھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا کہ یہ معلوم کروں پروردگار عالم مجھے بتا کہ اس محفل نعت کے اوپر، اس نعت خوانی کے جلسے، اس نعت خوانی کی محفل کے اوپر جو یہ تجلیات کا عالم تھا اور پوری محفل کو ڈھانپ لیا نور کا ایک بکا بن، تو اس کی یہ اصل معاملہ کیا تھا، یہ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے میری نظروں سے حجاب اٹھا دیے، میری نظروں سے حجاب اٹھا دیے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس محفل میں جو جردوک آسمان سے فرشتوں کا نزول ہے، ان کی نورانیت کی وجہ سے وہ نور تھا جو مجھے نظر آیا۔ ایک محفل میں ایک سر آسمان سر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں تھیں جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بس اس محفل میں ذکر سننے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر رہے۔ لہذا بزرگوں نے لکھا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس میں فرشتوں کا نزول ہے؟ بہت کہتے ہیں بہت آسان بات، کہتے ہیں جس محفل میں دل لگے پس جان لو فرشتے موجود ہیں، ایسے جب دل لگنے لگ جائے تو بس مزہ آئے کہ بس بیٹھے رہیے سنتے رہیے، پتا اگر ایک بھی آدمی ایسا ہوگا تو ساری محفل اس کی نورانیت سے منور ہو جاتی ہے، اس کی برکات سے منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو والہانہ پن، یہ جو آپ آج کی رات اور کل جو جوش اور ولولہ آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم, ہم نے بعض بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جناب اسے بڑی ایک محبت اور عقیدت کے ساتھ, شدید گرمی ہے یا جیسا بھی موسم ہے, جناب جھنڈے لے کر محبت سے روڈوں پر موجود ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے, بس وہ عشق ہے جو میر کارواں بن کر آگے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے محبت کرنے والا چل رہا ہوتا ہے. وہ محبت ہے جو اس کو کھینچ کر بغیر کسی تکلیف کے چلتے چلا جاتے ہیں محبت کے ماں. لہذا کل کا جو دن ہے اس کے اوپر دو تین باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. کل کا دن یہ ایک ایسا دن یقیناً جی تو آپ سماعت کر ہی رہے ہیں. کل میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ تھوڑی سی بتانا چاہوں گا. میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ تو آپ جانتے ہیں اس میلاد کی محفل کو جہاں لوگ بہت محبت سے عقیدت سے پیار سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی بھی بہت ہے, کچھ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی بہت ہے. لہذا عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرنا, ہم کسی کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. ہمارا تو بس ایک ہی جذبہ, ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفلوں کو منائیں, اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں نشتر پارک کا جو واقعہ ہوا, ہمارے ساتھی مفتی غلام مرتضیٰ مہروی صاحب جو گلستان جوہر میں ہاؤسنگ اینڈ ورک سوسائٹی میں ان کا بہت بڑا دارالعلوم بھی ہے, دارالعلوم مہرویہ کے نام سے, ان کا ایک ہی لڑکا تھا جو اس سانحے میں شہید ہوا. اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ سینیوٹ اسلامیہ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا اور بڑا بہت فرسٹ آتا تھا, بہت ذہین بچہ تھا. اس رات اس نے اپنے والد سے یہ کہا کہ بابا جان آپ ہمیشہ اکیلے چلے جاتے ہیں اور مجھے تو لے کے نہیں جاتے, لہذا میں اب اس سال آپ کے ساتھ لازمی جاؤں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی آپ چلیں. کہتے ہیں اس بچے کا عالم یہ تھا کہ وہ پوری رات جاگا, پوری رات جاگا ہے اور الگ صبح صبح بہارا پر اس نے نعتیں پڑھی ہیں, نعتیں پڑھی ہیں اس بچے نے. اور نعتیں پڑھنے کے بعد خوب تیار ہو کر نہا کر اپنے والد صاحب کے ساتھ مفتی غلام مصطفی صاحب جب جلسے میں نشتر پارک پہنچا اور وہ اسٹیج پر موجود تھا, وہ شہید. کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا ہے اس بچے نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنے والد کی خیر پوچھے کہ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے ہاں بیٹا میں تو ٹھیک ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اس بچے نے اپنی طرف دیکھا تو اس کے خون روا تھا اور وہ گرا. کہتے ہیں اس کو لے کر قریبی ہاسپٹل گئے تو بچہ نہ وہ رو رہا تھا, نہ وہ شور مچا رہا تھا, نہ وہ چیخ رہا تھا, اس لیے کہ یہ شہداء تھے, ان کی مدد و نصرت پروردگار عالم فرما رہا تھا. ان بچوں کو ایسا عالم پروردگار عالم دکھا, اور ہلکی سے چوٹ لگے بچے وائے ویلا کرتے ہیں, چیختے ہیں خون دے کر, مگر اس بچے کا عالم یہ تھا. کہتے ہیں ذرا اس کی زبان پر کوئی الفاظ نہیں تھے. اور یہ مفتی صاحب کا بیان نہیں, میرا اپنا ایک ذاتی دوست اس بچے کے ساتھ تھا. کہتے ہیں عادل بھائی بالکل قطن نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نہ شور تھے, بڑی استقامت کے ساتھ وہ اسپتال گئے تک گیا ہے. اس کے بعد اس بچے نے صرف پانی مانگا ہے, پانی پیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اس کے بعد اس باپ کی استقامت بھی سنی ہے, باپ جس کا ایک ہی بیٹا تھا. کہتے ہیں کہ جب اس بچے کے جسم کو لے کر, اس کے جسد کے خاکی کو لے کر بدر سے پہنچے تو سینکڑوں لوگ وہاں پر پہنچ گئے. خدارا آنکھوں کا دیکھا ہوا منظر, وہ شخص ایک اونچائی پہ کھڑا ہوا اور کہا خبردار کوئی اگر میرے پاس روتا ہوا آیا تو برائے مہربانی یہاں سے لوٹ جائے, مجھے مبارکباد دینی ہے تو میرے پاس آ جاؤ, مجھے مبارکباد دینی ہے تو میرے پاس آ جاؤ. واللہ اس شخص نے مبارکبادیں وصول کی ہیں اور اس بچے کی قبر اسی مدرسے میں موجود ہے, اسی مدرسے میں اس کی تدفین کی گئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں یہ واقعات ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے, ہم نشتر پار کے واقعے کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. یہ ہمارے جسم کا ہمارے خون کا ایک رشتہ تھا, ہم لوگوں کے ساتھ ہماری ایک خاندان تھا وہ جو ہم سے جدا ہوا. لہذا اس کا تذکرہ ہم زندگی بھر جب تک ہماری ساتھ میں ساتھ ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اور آگے بھی شہادتوں کی ضرورت پڑی تو سر کم نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم. الحمدللہ کل کا دن جو ہے محبت اور عقیدت کا دن ہے پورے ولولے کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بیمار ہے نا نہیں چل سکتا, دو قدم چلے مگر جلوس میں چلے, چاہے دو قدم چلے مگر چلے, اس لیے کہ جان لیجئے کہ یہ قدم قدم نہیں ہے بلکہ گواہ بن کر کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے. اور جس طرح آپ نے یہ حدیث سنی کہ جسم کے ہر اعضا انسان کے لیے گفتگو کریں گے, تو یہ قدم بھی کہیں گے, اے میرے پروردگار یہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں تیرے حبیب کا میلاد مناتے ہیں, چار قدم چلا تھا, پانچ قدم چلا تھا, یا فلاں فلاں مقام سے گزرا تھا. جگہیں بھی گواہ دیں گی اور جسم کے اعضا اعضا گواہ دیں گے. جب یہ جسم ہی گواہی دے دے کہ میرے پروردگار تیرے حبیب کا میلاد منایا تھا, تو اس بات میں کیا شک رہا, یہی تو مومن ہے, یہی تو صحابہ کی سنت ہے, یہی تو تابعین کا طریقہ ہے, یہی تو بہت محدثین کی محبت تھی. بس جب یہ ساری حقیقتیں سامنے آ گئی تو پھر کہاں کی جہنم, یہی تو جنت کا مشتاق ہے, اسی کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں. گواہی تو چاہیے نا اپنے مومن ہونے کی, یہی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے نا. تو بس کل سند کا دن ہے, کل دن ہے اپنی گواہی کا, کل دن ہے اس بات کا کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ پروردگار عالم ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں, ہم تیرے حبیب کے شہدائی ہیں. صحابہ نے جس طرح محبت کی, تابعین نے جس طرح محبت کی, ویسی تو نہیں کر سکتے, مگر دامن میں چھپا لو کہ پشیمان ہے خالد, آخر یہ تمہارا ہے برا ہے کہ بلا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جب تک سانس میں سانس رہے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھے, اور یہ وابستگی صرف زبان کی حد تک نہ ہو, یہ وابستگی صرف گفتگو کی حد تک نہ ہو, یہ وابستگی صرف بحث اور مباحثے کی حد تک نہ ہو, یہ وابستگی حقیقتاً ہماری وابستگی ہو, یہ وابستگی حقیقتاً دنیا کو دیکھنے دکھانے والی وابستگی ہو, یہ وابستگی ایسی وابستگی ہو کہ مسجد والے بھی جان لیں, علاقے والے بھی جان لیں, ارے حضرات سب جان لیں, فرشتے بھی اس وابستگی پہ گواہ بن جائیں. ایسی وابستگی پروردگار عالم ہمیں عطا فرما کہ تیرے حبیب کے پروانے بن کر, تیرے حبیب کے شہدائی بن کر, تیرے حبیب کے محبت والے بن کر تیرے حبیب کی بارگاہ میں کل جائیں تو یہ سرخ روح ہو سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جتنا بھی ہو سکا آپ کی محبت کے کلمات کہے تھے, جتنا بھی ہو سکا آپ کی محبت کی محفلیں سجائی تھی, جتنا بھی آپ توفیق مل سکی عبادت کی تھی, بس یہی نذرانہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. بس آپ کا کام ہے نوازنا, ہمارا کام ہے آپ کی بارگاہ میں حدیہ ضرورت سلام پیش کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین.